بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارے سورہ احقاف سے قرآن مجید عزیز حکیم ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور اللہ نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام پیدا فرمایا ایک وقت مقرر تک. جنہیں یہ پکارتے ہیں بتائیے انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کتنی بڑی گمراہی ہے. جنہیں یہ پکارتے ہیں کبھی وہ ان کی فریاد نہیں سنتے. اور کل معبود اور عابد کو جب اللہ اپنے بارگاہ میں اکٹھا فرمائیں گے تو یہ انکار کریں گے کہ ہم نے ان کی فریاد نہیں سنی نہ ہم نے انہیں کہا. تو وہ معبود ان عابدوں کے عبادت کرنے والوں کی اس عبادت کا انکار کریں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان پر استقامت والے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے انعام ہے، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، اور جنت ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے. ماں کتنا بوجھ اٹھاتی ہے پھر دودھ پلاتی ہے، 30 مہینے گزارتی اس مشقت کے اندر. فرما بردار اولاد اللہ سے کہتی ہے اے اللہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ شکر گزاری حسن سلوک کی ترک توفیق نصیب فرما، شکر گزاری نصیب فرما، ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے. نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے. والدین اسے ایمان کی طرف بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا کیسی باتیں، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد. فرمایا جب انہیں جہنم کی آگ پہ پیش کیا جائے گا تب انہیں اندازہ ہوگا. اور پھر اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. جب یہ قوم سخت گرمی کے اندر مبتلا تھی آسمان سے بادل نمودار ہوئے، سب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، بارش ہونے والی ہے، اللہ نے اس بادل سے آگ پھینکی، تیز دھند و تیز ہوا بھیجی اور جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے مکہ والو تمہیں بھی ٹھکانہ دیا ہے لیکن ایسی طاقت تو تمہارے پاس نہیں تھی جو پہلے قوموں کے پاس تھی. ان کا حشر کیا ہوا پیغمبروں کی تعلیمات کے انکار کرنے کا؟ جنات سے سبق لے لو، انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا تو ایمان لے کے آ گئے. اللہ کے نبی ایک وادی میں فجر کی نماز دوران سفر پڑھا رہے تھے، اتنے میں جنات کا وہاں سے گزر ہوا، قرآن سنا ایمان لے آئے، قرآن سنا ایمان لے آئے، اور جا کر اپنے قوم سے کہا یہ وہی کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، ایمان لے آؤ ان کی دعوت پر، ایمان لے آؤ. اور دائی بھی بن گئے، صاحب ایمان بھی بن گئے، دائی بھی بن گئے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ محمد ہے جس کا ایک نام قتال بھی ہے. فرمایا دنیا میں دو طبقے ہیں، جو باطل کے پیروکار ہیں، کچھ حق کے پیروکار ہیں. جب یہ دونوں طبقے دنیا میں ہیں تو پھر ان کے آپس کی مٹھ بھیڑ بھی ہونی ہے، پھر آپس کی مٹھ بھیڑ بھی ہونی ہے. ایمان والو جب تمہاری ان سے جنگ ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ، جو گرفتار ہو جائیں جزیہ دے کے رہا کر دو یا احسان کر دو. دیکھو دین کی سربلندی میں تم دین کی سربلندی میں دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارا مدد اور نصرت ناصر اور مدد کرنے والی ذات ہوں گی. پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا. اور جو اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ نے طے کر رکھی ہے اس جنت کا تذکرہ ہے. نہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، میٹھے پانی کی ہیں، شراب کی ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا ایک جنتی کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی سونے کی، نہر میں رکھے گا، نہر جہاں چاہے گا لے جائے گا، اپنے محل میں لے جانا چاہے گا محل میں لے جائے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی ہے کبھی بدبو نہیں آئے گی. وانہار من خمر لذت للشرب، شراب ہے لیکن وہ جانور نہیں بنائے گی، مدہوش نہیں کرے گی، عقل نہیں لے گی، بلکہ پینے میں لذت آئے گی. واصل مصفہ، صاف ستھرا شہد ہوگا. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو چند دنوں کے لیے اللہ کی مان کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے. کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو اندر کی آنتیں بھی باہر آ جائیں گی، ہونٹ بھی جسے کہیں کہ وہ جل سڑ کے، اس کی کیفیت بھی، شکل بھی بدل جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا. انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، لیکن جان مال کے قربانی کے سلسلے میں جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے، ایمان کا امتحان آتا ہے، تو پھر خوف طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، ایسے ڈرتے جیسے موت طاری ہو گئی. اس کی مذمت فرمائی، ایمان والوں سے کہا اللہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو. اور یہ دنیا چند روزہ ہے، کھیل تماشا ہے. یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے نصیب اچھے ہیں کہ اللہ کے دین پر تمہارا جان و مال لگ جائے، ورنہ اللہ کسی اور کو پیدا کر دیں گے اور وہ اس کا جان مال اللہ اپنے دین کے سربلند لے کر قبول فرما لیں گے. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نصیب اس کے ہیں جس کی یہ چیزیں قبول ہو جائیں. پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے، جو فتح مبین ہے، عظیم الشان فتح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے، اب اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں گے. آپ اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، چلو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں تھا کہ عمرہ کب ہوگا. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے چل دیے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ادھر کفار کو پتہ لگا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی، مسلح فوج تیار کر لی، جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کی نیت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو ہم لڑنے وڑنے نہیں آئے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے. یہ پیغام دینے کے لیے عثمان کو سفارت کے لیے مقرر فرمایا، آپ تشریف لے گئے. خبر ملی عثمان کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر تھی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1300-1400 ساتھیوں کے ساتھ بے سر و سمانی کے عالم میں بیت اللہ کے سفر میں تھے، لیکن جب یہ خبر ملی تو اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ بیت کرتے ہیں، واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ بیت بڑی قربانی کی تھی، اس لیے کہ بظاہر کچھ بھی ساتھ جنگی سامان نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے لیے تیاری تھی، نہ کوئی اس کا اسلحہ تھا، عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے. لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ جان کی بازی لگانے کے لیے جب بیعت کر رہے تو اللہ نے فرمایا ان سب کے اوپر میرا ہاتھ بھی ہے، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ بھی ہے، اور ساتھ ان کی جان اساری پر اعلان کر دیا، جو بھی اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں میں ان سب کی بخشش کر دی، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ بیعت رضوان ہے، تحت شجرہ ایک درخت کے نیچے ہوئی ہے. لیکن بعد میں اطلاع ملی عثمان شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں کیا گیا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا. حدیبیہ کے موقع پہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، لیکن بظاہر وہ شرائط ایسی تھی جو اس میں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری نظر آتی تھی، صحابہ کے لیے بڑی ناگواری کی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے، اور اس ناگواری کا بھی تذکرہ موجود ہے. اور جب صلح ہو گئی اور بیعت ہو گئی اور صلح ہو گئی اور واپس چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا. اور چند ہی سالوں کے بعد مسلمان مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد 1300-1400 تھی، 1500 تھی، اور دو سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ میں 10,000 ہو گئی دو سالوں میں. اور ان دو سالوں میں نہ زبان چلی نہ تلوار چلی، صرف نبی کی خوبصورت زندگی کے اخلاق اور کردار اور معاشرت چلی، جس نے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کر لیا اور ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان نے گھر کر لیا. صرف دو سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، اور یوں فتح مکہ پر موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے ساتھ آپ فتح مکہ کرتے ہیں اور فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ یہ فتح مبین ہے. ادھر جب مسلمان حدیبیہ کی طرف جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو منافقین مدینہ کے خوشیاں منا رہے تھے کہ اب ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کے کسی نے نہیں آنا، سب ہی مارے جائیں گے. ان کی مذمت اللہ رب العزت نے فرمائی، اور پھر جو اس فتح کے موقع پہ اور اس حدیبیہ کے موقع پہ جو اہل ایمان کے لیے خوشخبری تھی اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اپنے پیغمبر کے اس خواب کو سچ کر دکھائیں گے، آپ جائیں گے بیت اللہ کا طواف کریں گے سر مڑوائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صفات اور ان کے فضائل اور ان کے خاص خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ کیسے ہوتے ہیں, ان کی شان کیا ہے, ان کی صفات کیا ہیں. اشداہوں علی الکفار رحماء بینہم, یہ وہ سچے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی گواہی سچائی کی اللہ نے دی ہے, اور ان کی صفات یہ ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے بڑے نرم خو ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور ان کی تمام تر سختیاں کفار کے لیے. اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں, کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں, لیکن آج دنیا بھر کا مسلمان رنگ نسل علاقے فرقوں کے چکر میں مسلمانوں کے لیے بڑا سخت ہے اور کافروں کے لیے بھیگی بلی بنا ہوا ہے. دنیا بھر کے نادان حکمران مسلمانوں کے لیے جابر اور ظالم بنی ہوئی ہیں اور کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں. اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, فرمایا یہ ہے مسلمان جو مسلمانوں کے لیے بڑے نرم, مسلمانوں کے لیے بڑے شفیق, بڑے مہربان, کفر کے مقابلے میں اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, اور ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی اور ایمان کی روشنی عبادات کی علامات نظر آ رہی ہے, وہ علامات یہ ہیں ان کی خوبیاں. اللہ نے ان سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما رکھے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ مؤمنون ہے, اور یہ سورہ مؤمنون معاشرتی زندگی کے بہت سارے آداب اور اصول اور بہت ساری ہدایات اپنے اندر رکھتی ہے. سورہ مؤمنون ہے, ابتدا میں ایمان والوں سے کہا اپنے بزرگوں سے پیش قدمی نہ کیا کرو, اور اس امت کا سب اس انسانیت کا سب سے بڑا بزرگ محمد الرسول اللہ ہے, ان سے پیش قدمی نہ کیا کرو, اور اس کے واسطے سے جو بھی دنیا میں بزرگ ہے, اہل علم ہے, اہل دین ہے, بڑی عمر کا ہے, اللہ والا ہے, اس سے پیش قدمی نہ کرو, بے ادبی ہے, اور اس کی مجلس میں آواز بلند نہ کرو, ادب کا خیال رکھو. اور یہ بھی بڑی بے ادبی ہے کوئی روزہ رسول کے موقع پر بھی آواز بلند کرے. فرمایا یہ ایسی بے ادبی ہے سارے تمہارے اعمال خبت ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. نبی کی زندگی کے اندر مجلس میں آواز بلند یہ بھی بے ادبی ہے, اور آج روزہ رسول پر آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی. ادب ادب ادب. تو ہر بزرگ, ہر اہل علم, اہل دین, اس سے پیش قدمی اور اس کی محفل میں آواز کا بلند کرنا بے ادبی ہے, اعمال خبت ہو جائیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی, دیکھو افواہوں پہ کان نہ دھرنا, بے سوچے سمجھے بات کو آگے نہ پھیلانا. ایک افواہ سے بس اوقات معاشی طور پہ قوموں کا, اربوں کا, کھربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. پہلے تحقیق کر لیا کرو, پہلے تحقیق کر لیا کرو, پھر بات کو آگے پھیلایا کرو, افواہوں پہ کان نہ دھرا کرو. پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کی ایمان کی گواہی دی, فرمایا یہ ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کے ہاں ان کی زندگی کی سب سے محبوب ترین چیز ایمان ہے. جان بھی ہے نعمت ہے اللہ کی, عزت بھی نعمت ہے, مال بھی نعمت ہے, لیکن ایمان ایسا ہے اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, اس پر سب کچھ قربان کیا کر سکتا ہے. حبب الیکم الایمان, صحابہ وہ تھے, ایمان ان کی سب سے قیمتی متاع تھی. جان بھی محبوب ہوتی ہے بھائی, عزت بھی بڑی محبوب ہوتی ہے, دولت سے بھی محبت ہوتی ہے, لیکن ایمان ایسی دولت ہے, جان بھی دے سکتے ہیں, مال بھی سہ سکتے ہیں, عزت کی قربانی بھی دے سکتے ہیں, ایمان پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. حبب الیکم الایمان, یہ ہے ایمان. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم حبب الی الایمان, اللہم حبب الی الایمان, اے اللہ ایمان میری سب سے محبوب ترین متاع بنا دے, سب سے محبوب ترین چیز بنا دے. جب ایمان کی ایسی عظمت ہو اور ایمان ایسی قیمت کے ساتھ دل میں آ جائے, پھر اس کا اثر کیا ہے؟ پھر اس کا اثر یہ ہے, وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ,
کفر کی زندگی سے ایسی کراہت آتی ہے جیسے پخانے اور گندگی سے آدمی کو گھن آتی ہے. پھر کفر اور نافرمانی کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے ایسی گھن آتی ہے جیسے پخانے اور گندگی سے گھن آتی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. صحابہ کا ایمان ایسا تھا, صحابہ کا ایمان ایسا تھا, انہیں گناہوں سے کفر کی زندگی سے گھن آتی تھی. جب ایمان جواب دے بیٹھتا ہے, اس کا چراغ بجھ جاتا ہے, تو کفر کے بہت سارے طریقے پسند آنے لگتے ہیں. بلکہ ان میں عزت سمجھتا ہے, بلکہ ان میں اپنا اسٹیٹس سمجھتا ہے, بلکہ اس پر فخر کرتا ہے. یہ علامت ہے ایمان کی روشنی گل ہو چکی ہے, ایمان کی روشنی گل ہو چکی ہے. اور جب صحت مند ایمان ہوتا ہے جو صحابہ کا تھا, فرمایا گناہ اور کفر کی زندگی سے گھن آنے لگتی ہے. پھر فرمایا مسلمان آپس میں شیر و شکر رہیں. اگر کوئی غلط فہمی ہے, کوئی مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے, تو پھر سب جو سچ پر ہے, جو حق پہ ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسرا طبقہ اگر صلح کے لیے آ جائے, تو عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کر لو. اللہ صلح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پھر معاشرتی کمزوریوں پر تنبیہ فرمائی. دیکھو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. دل جوئی اچھی چیز ہے, لیکن مذاق اڑانا تکبر کی علامت ہے. دل جوئی اچھی چیز, میرے نبی مسکرایا کرتے تھے, دل جوئی کیا کرتے تھے, لوگوں کو اپنے سے مانوس کیا کرتے تھے. مذاق نہ اڑاؤ. مذاق اڑانا, کیا پتا اس کے دل میں کون سی ایسی نیکی ہے, اس کا مرتبہ عزت اللہ کے ہاں تم سے زیادہ ہو, وہ تم سے زیادہ محترم مکرم اللہ کے ہاں. کسی کی مذاق نہ اڑنا, مرد نہ عورت, نہ مرد نہ عورت, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اور فرمایا دیکھو بدگمانی نہ کرو, بدگمانی نہ کرو. زبان کی غیبت غیبت جانتے ہیں, دل کی غیبت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا, کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو. بھائی کسی کی برائیوں کے ٹو میں نہ رہو, تم کسی کی برائیوں کی ٹو میں نہ رہو. کیا تمہیں اللہ نے ہر ایک کا چوکیدار بنا کے بھیجا ہے؟ کسی کی برائیوں کی ٹو میں نہ رہو, کمزوریوں کو مت تلاش کرو. اور غیبت نہ کرو, غیبت نہ کرو. اتنی بڑی گندگی ہے, کوئی مردہ بھائی کو بھی گوشت کھایا کرتا ہے. فرمایا غیبت کرنے والا ایسا بدترین گناہ کرتا ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا. فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں, نہ کالے کو گورے پر, نہ عربی کو عجمی پر, نہ امیر کو غریب پر, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں فضیلت کی چیز ایک ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ پرہیزگاری ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے, محترم ہے. پھر سچی ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. ایمان والے وہ ہیں جو ایمان کے تقاضے پورا کرتے ہیں, جان مال اللہ کی خاطر لگاتے ہیں, یہ سچے ایمان والے ہیں. فرمایا اسلام لانے پر تم نے کوئی اللہ پہ احسان نہ کیا, اللہ نے تمہیں پر احسان کیا, اتنی بڑی نعمت دے دی ہے. تمہارا اسلام لانا کوئی اللہ پر احسان نہیں, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. پھر سورہ قاف ہے, اور کفار کا تعجب اور حیرت کا اظہار کہ مٹی ہو جائیں گے, بسیدہ ہو جائیں گے, پھر کیسے زندہ ہوں گے. فرمایا اللہ کی قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اس سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. دیکھو کس طریقے سے زمین مردہ کو, بنجر کو اللہ زندہ کرتا ہے, کس طریقے سے نباتات اگاتا ہے, پھل اگاتا ہے, اس کی قدرت ہے. ایک دن آنے والا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب تمہاری ساری زندگی کا ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا. تم بات کرتے ہو نا, فضا میں بکھرتا نہیں ہے, ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتا ہے. دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں, وہ سب کچھ محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا, جہنم قریب کی جائے گی, گناہگاروں سے بھری جائے گی, جنت اہل ایمان کے قریب کی جائے گی, اللہ انہیں وہ دیں گے جو جنتی چاہیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ داریات ہیں, کئی ساری قسمیں کھائیں, اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قیامت کا وقوع سچ ہے, قیامت آنے والی ہے. اور مجرم جب جہنم میں جائیں گے کہیں یہ ہے وہ جس کا تم جلدی مطالبہ کیا کرتے تھے. اور ایمان والے جنت میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. اور جنت والوں کی علامات کیا ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں, زیادہ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور سحری کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی کیسے مسلمان تھے, رات عبادت میں گزرتی ہے, سحری کے آخری وقت میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں, جیسے کہ گناہ کر کے رات گزاری ہے. آج کا مسلمان رات گناہوں میں گزارتا ہے تب بھی اسے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی, وہ تو رات عبادت میں گزارتے ہیں تب بھی سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. فرمایا رات عبادت میں گزرتی ہے, قیام میں گزرتی ہے, رکوع میں گزرتی ہے, اور جب سحری کا وقت آتا ہے خوب اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. میرے عزیزو, 11 مہینے میں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ سے سامنے کھڑا ہونا کہاں نصیب ہے, کہاں قسمت ہے. یہ راتیں بڑی مبارک ہیں, توفیق مل جاتی ہے, اللہ کی رحمت ہمیں بھی مصلے پہ کھڑا کر دیتی ہے. تو میرے عزیزو, اچھا موقع ہے نا, رات عبادت میں گزرے اور رات کا آخری پہرا توبہ اور استغفار میں گزرے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنتی ہیں, جنتی, یہ جنتی لوگ ہیں. تو جنتیوں کے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی نا بھائی, جنتیوں کے اعمال ہوگی تو جنت ملے گی. رات عبادت میں گزرے اور سحری کا آخری وقت جب ختم ہو رہا ہو توبہ اور استغفار میں گزرے, یہ جنتیوں کی علامت ہے. اور پھر مال والوں کا تذکرہ فرمایا, یہ وہ جنتی ہیں جن کے مال میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ, مہمان آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں, بیٹی کی خوشخبری سناتے ہیں, اہلیہ نے آواز سن لی بیٹا ہوگا, کہنے لگے ابراہیم کی عمر 100 سال ہونے کو ہے, میری بھی عمر 90 سال ہونے کو ہے, میں بانجھ اور بوڑھی ہوں. فسکت وجہ, یوں ہاتھ مار کر کہنے لگی میرا بیٹا ہوگا, میرا بیٹا ہوگا. تو فرشتہ کہنے لگا ہاں, قال کذلک قال ربک, یوں ہی ہوگا بھائی, اسی بڑھاپے میں ہوگا, اسی عمر کے اندر ہوگا. تیرا رب بہت علم رکھنے والا ہے, حکمت والا ہے, اس کی قدرت بہت ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات پہ صحیح یقین اور تعارف نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رات کی بات انشاءاللہ 1:15 بجے اعتکاف والوں سے بات ہوگی.